أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
والله فضل بعضكم علی بعض فی الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله اور اللہ تعالی فضلا اس نے فضیلت دی ہے بعدکم تم میں سے بعض کو علی بعدن اوپر بعض کے یعنی رزق کے معاملے میں تمام انسان برابر نہیں ہے کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے کوئی مالک ہے کوئی مملوک ہے تو واللہ فضل بعدکم علی بعدن فی الرزق اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت فضیلت عطا کی ہے فمن الذین تو نہیں وہ لوگ فضلوا جو فضیلت دیے گئے یعنی اغنیا امیر لوگ براد دی پھیرنے والے لوٹانے والے راد دی راد دین تھا اصل میں جیسے دال لین ہوتا ہے رے دال دال اس کا روٹ ہے رد کرنا لوٹانا تو نہیں وہ پھیرنے والے دینے والے لوٹانے والے رزقہم اپنے رزق کے یعنی اپنے رزق کو علی ما ملکت ایمانہم اوپر ان کے جو مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ یعنی اپنے غلاموں کو اپنا رزق نہیں دیتے اس طرح کے فہم پس وہ فی ہی اس میں سواؤن برابر ہو جائیں یعنی جن کے پاس زیادہ ہے وہ اپنے غلاموں کو آدھا رزق نہیں دے دیتے اپنا آدھا مال نہیں دے دیتے کہ غلام بھی ان کے برابر یا ان کے مرتبے پر ہو جائیں اف بنعمت اللہ یجحدون کیا پھر اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں یعنی اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اس کی قدر نہیں کرتے اور دوسروں کو اللہ کا شریک قرار دے دیتے ہیں یعنی انسان مخلوق ہوتے ہوئے اپنے جیسے انسان کو جو اللہ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا اس کو اپنا مال نہیں دینا چاہتا اپنی ملکیت میں شریک نہیں کرتا تو بھلا وہ جو خالق ہے وہ مخلوق کو اپنے ساتھ کیسے شریک کر سکتا ہے اگر انسان انسان کو شریک نہیں کرتا تو تم کو سمجھ کیوں نہیں آتا کہ خالق یعنی اللہ تعالی ان بتوں کو اپنے اختیارات میں اپنی ملکیت میں کیسے شریک کر سکتا ہے جبکہ وہ خالق ہے تم اپنے جیسوں کو نہیں کرتے تو وہ مخلوق کو کیسے خالق کے برابر کر دے اور کیوں کر دے جبکہ وہ برابر ہے ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا پھر لوگ کیوں انکار کرتے ہیں اب اللہ کی نعمت کا تعلق اس سے کیسے ہوا؟ اگر غور کیا جائے تو شرک کرنے والے اللہ کی دی ہوئی چیز کو جب بتوں کی عنایت سمجھتے ہیں تو دراصل وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احسان کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. یعنی مثلا آپ نے مجھے یہ چیز دی اور میں کہوں نہیں اس نے دی, حالانکہ دینے والے آپ ہیں, تو گویا میں آپ کے احسان کا کیا کر رہی ہوں؟ انکار کر رہی ہوں. تو نعمت یہاں بمانہ احسان ہے, یعنی اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں, کیونکہ اس کے بغیر شرک ہو نہیں سکتا. کیونکہ جب آپ نے اللہ کے دی ہوئی کو کسی اور کے حصے میں ڈال دیا, اس کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں, تو گویا اللہ کے لیے آپ انکار کر رہے ہیں. ایک اور طرح بھی اس آیت کا معنی کیا گیا ہے, وہ کیسے؟ کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. تو ایسا نہیں ہوتا کہ جن کو کچھ ملا ہو وہ کمزوروں کو دے کر برابر ہو جائیں. یعنی وہ اگر دیکھا جائے تو انسانیت میں برابر ہی ہیں. ایسا ہوتے دیکھا نہیں کبھی کہ جس کے پاس ہو پھر وہ دوسروں کو دے کر ان جیسا ہو جائے کہ میرے پاس زیادہ ہے, میں آدھا ان کو دے دوں جن کے پاس نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بعض کا رزق بعض کے حصے میں رکھ دیا ہے. یا یوں کہیے کہ بعض کا حصہ بعض انسانوں کے پاس رکھ دیا ہے, ان کو ان کے لیے ذریعہ بنا دیا ہے. یعنی بعض انسان جو رزق میں فضیلت رکھتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کیا کریں, اپنے سے کم رزق رکھنے والوں کا لحاظ رکھیں, کیونکہ وہ بھی ان جیسے انسان ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خود ہی کیوں نہیں دے دیتا؟ تو اس کی وضاحت ایک اور جگہ پر آتی ہے سورۃ شورا میں, وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر اللہ سب کو وسعت دے دیتا رزق میں تو لوگ کیا کرتے؟ زمین میں بغاوت کر ڈالتے, کوئی کسی کی بات نہ سنتا, کوئی کسی کے کام نہ آتا. ولیکن ینزل بقدر, لیکن وہ اندازے کے ساتھ اتارتا ہے, ما یشاء, جتنا وہ چاہتا ہے. انہ بعبادی خبیر بصیر, کیونکہ اپنے بندوں سے وہ خوب باخبر ہے, ان کو دیکھتا ہے. کیونکہ اگر سب کے پاس ہو تو کوئی کسی کے ہاں کام کرے, اگر سب کے اپنے بزنس ہو تو کوئی کسی کے ہاں ورکر نہ بنے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے رزق میں اونچ نیچ کر کے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے, لوگوں کا امتحان لیا ہے. جن کے پاس زیادہ ہے ان کا بھی امتحان ہے کہ ان کے مال میں دوسروں کا حق ہے, جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا, ان کے مالوں میں حق ہے. کن کے مالوں میں؟ جن کے پاس زیادہ ہے. کس کا؟ للسائل والمحروم, سوالی کا بھی محروم کا بھی. اب یہ سوالی اور محروم اگر محروم نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ دوسروں کی بات ہی نہ سنتے, ان کے لیے کوئی کام ہی نہ کرتے, اور جن کے پاس ہے ان کو دینے کا موقع کس کو ملتا؟ وہ دینے والے کیسے بنتے؟ تو جن کے پاس ہے ان کے بھی آزمائش, اور جن کے پاس نہیں ان کے لیے بھی آزمائش. لیکن بنیادی طور پر اگر دونوں معنوں کو دیکھا جائے تو یہ معنی جو ہے کہ یہ مثال دراصل شرک کی تردید کے لیے ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے ہے کہ دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہوتے. اگر ایک جملہ یہ سمجھ لینا, دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہوتا, کون سا افضل ہوتا ہے, کون بہتر ہوتا ہے, یہ سب سمجھتے ہیں نا, تو پھر ہم سب کا خالق اور رازق کون ہے؟ اور زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب لینے والے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں کو ایک کر دیا جائے؟ تو انسان تو سارے فقراء ہیں, محتاج ہیں, اور غنی صرف اللہ کی ذات ہے. تو جو لوگ فقیروں کو اللہ کے برابر کر دیتے ہیں وہ دراصل اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کو جانتے نہیں ہیں, وہ اللہ کی ہستی اور مقام کو پہچانتے نہیں. اگر وہ پہچانتے ہوتے تو وہ ایسے نہ کرتے. سورۃ الروم میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے, ضرب لکم مثلا من انفسکم, اللہ تم کو تمہارے نفسوں سے ایک مثال دیتا ہے, هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا, کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارا شریک ہے, فی ما رزقناکم, اس میں جو ہم نے تم کو رزق دیا, یعنی تمہارا اور اس کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے, یعنی مالک کا اور ورکر کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے کہ جب اس کا جی چاہے نکلوا لے. وہ کہہ رہی ہیں بچوں کو بھی نہیں کرتے تو بیوی کو کرتے؟ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے صرف کوشچن کرتی ہوں اسے تاکہ آپ کو اصل مقصد سمجھ میں آئے کہ جب اپنے برابر اپنی بیوی کو نہیں شریک کرتے اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنی اولاد کو نہیں کرتے, کیونکہ وہ ایک خون سے اپنی ہے, یعنی اگر کمانے والا ایک ہے تو پھر دوسرے کو اس طرح شریک نہیں کرے گا. چلو وہ تو پھر بھی کر دیں گے, ایکسپشنل کیسز میں ہوں گے ایسے لوگ جو شریک کرتے ہوں, لیکن جو ان کے ہاں کام کرتے ہیں ان کو نہیں شریک کر سکتے. تو یہی پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی تمہارے غلاموں میں سے, تمہارے ورکرز, ورکر میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ غلام یہاں ہے نہیں تو بات سمجھ نہیں آئے گی, تمہارے جو ماتحت ہیں ان میں سے کوئی ایسا ہے تمہارا کہ جس کو تم نے اپنے مال میں برابر کا شریک کر رکھا ہو, فانتم فیہ سوا, کہ تم ایکول ہو جاؤ. اور پھر تخافونہم کخیفتکم انفسکم, ان سے ویسے ڈرو جیسے اپنے ہم پلہ لوگوں سے ڈرتے ہو, ایسا نہیں ہوتا. تو پھر تم اللہ کے ساتھ ہی ایسا رویہ کیوں اختیار کرتے ہو؟ اللہ کے احسان کو کیوں نہیں مانتے؟ اس کے مقام کو کیوں نہیں پہچانتے؟
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفظۃ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون.
واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں, یعنی انسان ہی میں سے انسان کا جوڑا بنایا, یہ مراد ہے, تاکہ انسان کیا ہو, ان سے مانوس ہو. جیسے سورۃ الروم 21 میں آتا ہے, ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. وہاں مقصد بھی بتا دیا گیا کہ ہم جنس جوڑا کیوں ہے. وجعل بینکم مودتا ورحمہ, یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اب اظہار کر رہے ہیں کہ کیا کیا نعمتیں اس نے تم کو دے رکھی ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کے لیے انسان ہی میں سے ساتھی پیدا کرنا ہے. وجعل لکم من ازواجکم بنینا, اور صرف بیویاں نہیں دی, بیویوں سے آگے تمہیں بیٹے بھی دیے. بیویاں تمہاری نسل کو بڑھانے کا ذریعہ بنی. یہاں دو نعمتوں کا ذکر, ایک بیوی کی نعمت کہ بیوی نعمت ہے, اور پھر بیوی کے ذریعے مزید نعمت اولاد کی نعمت. وحفظہ, اور مزید نعمت. حفظہ کا لفظ جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ, حفظہ جو ہے یہ حفید کی جمع بھی ہے اور حافظ کی بھی, جیسے فاعل اور فعیل دونوں فاعل کے وزن ہے نا. تو حفید کس کو کہتے ہیں, کسی کو پتا؟ پوتے کو, پوتا حفید. یعنی نہ صرف یہ کہ بیٹے دیے بلکہ بیٹوں کے بھی بیٹے دیے, نسلیں بڑھائیں تمہاری, ایک معنی تو یہ ہے. لیکن اس نعمت کا کتنے لوگ شکر ادا کرتے, یعنی سوچیے نا, جن کے پاس نہیں, جن کے پاس نعمت ہوتی ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہوتی. جیسے اولاد نہ ہو, اور اگر اولاد ہو اور اولاد کی اولاد نہ ہو تو بھی زندگی میں انسان محرومی محسوس کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالی بہت سی نعمتوں میں اس نعمت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہمیں قرآن نے, اسلام نے کوئی حق نہیں دیا اور ہماری کوئی قدر نہیں کی. یہ شیطان دل میں بہت خیال ڈالتا ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر مردوں کو اس نعمت کی قدردانی کے لیے کہہ رہے ہیں, اس نعمت کا احساس دلا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ بیوی کے علاوہ باقی رشتے خون کے رشتے ہوتے ہیں نا, یعنی جیسے آپ اپنے آپ کو اپنی فیملی میں دیکھیں, آپ کے شوہر کے آپ کے علاوہ باقی جتنے بھی رشتے ہیں, ان کے بھائی ہیں, بہن ہیں, ماں ہیں, باپ ہے, خالہ ہے, ماموں ہے, چچا ہے. یعنی ایک لڑکی جب بیاہ کے جاتی ہے, آپ بھی کو مثال بناؤں گی, جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ اپنے سسرال میں گئے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ سسرال میں جا کر ایک لڑکی اپنے آپ کو کیا محسوس کرتی, آؤٹ سائڈر, اجنبی. اچھا, وہ اجنبیت کیسے ختم ہوتی ہے؟ محبت سے, شفقت سے, قدردانی سے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ عموماً جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں یا لاعلم لوگ ہوتے ہیں, وہ بیوی کو وہ مقام نہیں دیتے. یہ ہمارے معاشرے میں پاکستانی کلچر میں بہت یہ چیز پائی جاتی ہے, عام یعنی جانی بوجھی ہے. اب آپ دیکھیے کہ مرد کے لیے باقی سارا خاندان اس کا یعنی خونی رشتے ہوتے ہیں نا, لیکن بیوی کے ساتھ بعض اوقات خونی رشتہ ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے نا خونی رشتہ تو کیا ہوتا ہے, کزنز کا ہوتا ہے, فرسٹ کزن سیکنڈ کزن. اچھا وہ بھی رشتہ ایسا ہوتا ہے جس میں رائیولری ہوتی ہے. یعنی بیوی اگر خواہ خاندان میں سے بھی ہو تو کیا ہوتا ہے, چچا کی بیٹی ہو یا خالہ کی بیٹی ہو یا کچھ, تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ کھٹ پٹ رہتی, پھوپھی کی ہو ماموں کی ہو وٹ ایور. تو اس میں آپ دیکھیے کہ وہ پھر عموماً ایک جوڑ سا لگا ہوا ہوتا ہے خاندان کے اندر, یعنی ایک الگ سی چیز ہوتی ہے, باقی سب ایک ہے وہ ایک ہے الگ ہے. اچھا یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے تمہارے لیے ایک نعمت ہے کہ بیوی کو اس نے تمہارے لیے ایک طرف سکون کا ذریعہ بنایا جیسے سورۃ الروم میں آتا ہے, دوسری طرف تمہاری اولاد کا ذریعہ بنایا. ماں کی قدر انسان کیوں کرتا ہے یا باپ کی کیوں کرتا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں, انہوں نے ہمیں پالا ہے, ان کے ہم پر بہت احسان ہے. لیکن بیوی اس کا کیا احسان ہے ہم پر؟ عموماً اس کا احسان نہیں مانا جاتا. اس کا احسان یہ ہے کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے, وہ بھی ماں ہے, وہ تمہاری نسل کو بڑھانے کے لیے وہی تکلیف اٹھا رہی ہے جو تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کر کے اٹھائی. جب اس طریقے سے سوچا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر وہ تعلق زیادہ گہرا اور مضبوط ہوتا ہے, پھر ایک شکر گزاری کی کیفیت ہوتی ہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے, جیسے ایک جوڑ لگا ہوا ہے جو کسی وقت بھی اتار دیا جائے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حفدہ, کہتے ہیں نا اولاد کی اولاد اور زیادہ پیاری ہوتی ہے, تو حفدہ حفید کی جمع ہو تو پوتے, لیکن حفدہ کا جو روٹ ہے وہ ہے فے دال سے ہے. حفدن کہتے ہیں کام میں تیزی کرنا, تیز کام کرنا, ٹھیک ہے. تو اگر اس کو حافظ کی جمع مانا جائے تو مراد ہوگی اس سے تیز دست خادم, تیزی سے کام کرنے والے. لہذا اس کے پھر کئی ایک معنی مفسرین نے بتائے, اب میں سب کا نام تو نہیں لوں گی, مثلا ابن عباس نے, ابن مسعود نے مختلف ان کے مطلب بتائے. جب ان کو حافظ کے معنی میں لیا گیا, حفید کا تو سیدھا سیدھا معنی کیا ہے, پوتے. سمجھ میں آگئی بات, ٹھیک ہے بیوی ہے بیٹا ہے, بیٹے سے پھر آگے پوتا ہے, بہو آئی نسل بڑھی, ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو حافظ کے معنی میں لیا گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ حافظ کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے کام کرنے والا, یعنی اللہ نے تمہیں اولاد دی اور پھر صرف بیٹے نہیں دیے بیٹیاں بھی دی. حفدہ بیٹیوں کے معنی میں لیا گیا کیونکہ وہ لڑکوں کے مقابلے میں زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں, یعنی یہ اس کی وجہ بتائی گئی حفدہ بیٹیوں کے معنی میں لینے کی, کہ زیادہ کام کرتی ہیں, زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں. آواز اگر بیٹے کو دو تو وہ آرام سے آئے گا اور بیٹی کو تو فوراً آئے گی. اچھا پھر اسی طرح اس سے مراد بیوی کے بچے بھی لیے گئے, یعنی ایک ہے اپنے بچے, بنین کون ہے اپنے بچے, اور حفید کون ہے جو بیوی کے پچھلے شوہر سے بچے ساتھ آئے. اب یہ ڈسکریمنیشن ہو جاتی, جو اپنے بچے ہیں ان کو ایکسکیوز دے دی جاتی ہے, کام کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرے بچے آ کے پل رہے ہوتے ہیں کسی گھر میں, عموماً ان کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے, ہم ان پہ اتنا احسان کر رہے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے, ہمارے کام کر, ان کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں, خادم کے طور پر نا. تو حافظ کا میں نے کیا معنی بتایا تھا, تیز دست خادم. تو بیٹیوں کے معنی میں لیا گیا کہ وہ بھی خدمت زیادہ کرتی ہیں, اسی طرح بیوی کے بچوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا, تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اپنے بچوں کی نسبت ان سے زیادہ کام کرایا جاتا ہے. پھر اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس سے مراد داماد ہیں. جی ایک اپنے بیٹے ہیں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ جو بیٹیوں کے شوہر ہیں داماد, کیونکہ بعض اوقات اپنے بیٹوں کی نسبت داماد زیادہ قدر دان ہوتے ہیں, یعنی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اصل میں ہمارا جو کلچرل طریقہ ہے نا, اس میں یہ فرق سکھا دیے گئے نا, یہ بیٹی ہے یہ بہو ہے, یہ بیٹا یہ داماد ہے, لیکن صرف سوچ کی بات ہوتی. آپ جس نظر سے کسی کو دیکھنا شروع کر دیں وہ ویسے ہی آپ کی نظروں میں کھپ جائے گا. اسی طرح ماں باپ کو, یہ اپنے ماں باپ ہیں, یہ سسرال ہیں, یہ ستیلے ہیں. ستیلے اور سگے کا ہمارے کلچر میں کس قدر فرق کیا جاتا ہے اور کتنا ظلم و ستم اس رشتے میں بھی ہوتا ہے, ستیلی ماں ستیلے بچے. حالانکہ کوئی نہ کوئی تو کنیکشن بنتا ہی ہے نا کہیں نہ کہیں. تو بہرحال یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتے ہیں، خواہ ان کو آپ بیٹیوں کے معنی میں لیں تو بھی اس کی قدر کریں، یہ بھی نعمت ہے ایک طرح سے. خواہ آپ دامادوں کے معنوں میں لیں، خواہ آپ اس کو بیوی کے بچوں کے، کیونکہ صرف کسی کو بوجھ ہی کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے نا کہ اگر کسی عورت کے پیچھے سے بچے اس کے ساتھ ہیں یا ان کی لک آفٹر کرنی پڑ گئی تو ان کو بوجھ ہی کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ بھی تو دیکھیں، ساتھ چار کام کرنے والے ہاتھ بھی تو شامل ہو گئے نا، مددگار بھی تو شامل ہو گئے، خدمتگار بھی تو شامل ہو گئے. اگر آپ ان کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ بھی تو آپ کو کچھ لوٹا رہے ہیں. تو انسان اگر ہمیشہ دوسروں سے پہنچنے والی خیر پہ نظر رکھے، ان کے ذریعے سے آنے والی جو بھلائی ہمیں ملتی ہے کسی بھی انسان کے ساتھ، حتیٰ کہ اگر اس سے عام خادم بھی مراد لیے جائیں، نہ بھی کوئی رشتہ ہو، تو بھی آپ دیکھیں کہ قدردانی جو ہے وہ کسی بھی انسان کی، اس کو آپ کے لیے فائدہ مند بنا دے گی. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے رزق دیا تم کو طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے، عمدہ چیزوں میں سے. اَفَبِالْبَاطِلِ، کیا باطل کے ساتھ یُؤْمِنُونَ، وہ ایمان رکھتے ہیں، باطل پر ایمان رکھتے ہیں، اور باطل حق کے مقابل ہوتا ہے، یعنی بے بنیاد باتیں، جھوٹی باتیں، جھوٹے معبود ان کو مانتے ہیں. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو، جیسے اولاد نعمت ہے تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بجائے اوروں نے دی. اب تک یہ تصور پایا جاتا ہے یعنی کہ غیر اللہ سے اولاد کو منسوب کرتے ہیں. کتنے لوگ صرف اولاد کی خاطر درگاہوں پہ اور مزاروں پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے رشتے اللہ کی دین ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جب اللہ کا حق دینے کی باری آتی ہے تو وہ تم دوسروں کو دے ڈالتے ہو، اوروں کی طرف اس کو لے جاتے ہو، یعنی شرک کرتے ہو. یہ بھی اصل میں دلیل کس لیے ہے؟ شرک کی تردید میں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو نہیں مالک ہوتے ان کے لیے رزق کے، من السماوات والارض، آسمانوں اور زمین سے، شیئن، کچھ بھی، یعنی رزق اللہ دیتا ہے، طیبات اللہ دیتا ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے ہمدرد بنتے ہیں، دوسروں سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسروں کے آگے سجدے کرتے ہیں، جو آسمان اور زمین میں کسی بھی چیز کے مالک نہیں، کوئی ایک پتا نہیں انہوں نے بنایا، ایک پودا نہیں اگایا، شیئن، کچھ بھی، نہ آسمان سے بارش برسا سکتے اور نہ زمین سے کوئی نباتات اگا سکتے ہیں. یہ کہا گیا نا، نہیں مالک ان کے لیے رزق کے. تو رزق دو طرح سے ہے نا، اوپر سے پانی آتا ہے اور زمین سے کھانا آتا ہے. ولا یستطیعون، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں. کون استطاعت نہیں رکھتے؟ ان کے باطل معبود جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، خصوصاً جو اسنام ہیں.
فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون.
فلا تضربوا للہ الامثال، نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں. امثال کس کی جمع ہے؟ مثال کی. اور مثال کس کو کہتے ہیں؟ ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینا، مشابہ کرنا. فلا تدربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی مثل نہیں، کوئی اس کے مانند نہیں. ان اللہ یعلم، بے شک اللہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے. وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تم علم نہیں رکھتے. اگر جانتے تو یہ جرت نہ کرتے کہ اللہ کے لیے تم مثالیں ایسی بیان کرتے جو انسانوں کے لیے. وہ کون سی مثال تھی جو لوگوں نے بیان کی اور کیا مثالیں وہ بیان کرتے تھے جس سے روکا گیا کہ تم اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو؟ مثلا وہ اپنے شرک کے لیے یہ جواز پیش کرتے تھے کہ جیسے کسی بڑے آدمی سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو تو براہ راست اس کو نہیں اپروچ کیا جا سکتا، اس کے لیے سفارش کرانا ضروری ہوتا ہے۔ آج کل بھی لوگ یہی دلیل دیتے ہیں نا، مشرکین مکہ بالکل یہی دلیل دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان بتوں کو نہیں پوچھتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، اللہ کا قرب دیتے ہیں، اللہ سے ہماری سفارش کر کے ہمارے کام نکلوا دیتے ہیں۔ کہا کہ تم اللہ کو بندوں کی طرح سمجھتے ہو کہ جیسے بندے کچھ پا کے مغرور ہو جاتے اور کسی کی بات نہیں سنتے، کسی کے کام نہیں آتے اور کسی اور کو بیچ میں ڈالنا پڑتا واسطہ وسیلہ، تو ایسے اللہ کے لیے بھی کسی واسطہ وسیلے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ خبر بھی رکھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا تم اللہ کو بندوں سے مثال مت دو، بندوں کی طرح نہ سمجھو، یہ مطلب۔ فلا تدربوا للہ الامثال کا کیا معنی؟ یعنی کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ دو، یعنی اللہ کو بندوں کی طرح، انسانوں کی طرح مت سمجھو۔
ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔
ضرب اللہ مثلا، اب بندوں کی مثال کی تردید کر کے اللہ تعالیٰ خود ایک مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال، عبدًا مملوکًا، ایک غلام بندے کی جو بے اختیار، لا یقدر علی شیء، نہیں قدرت رکھتا اوپر کسی چیز کے، کون؟ غلام، مملوک۔ اور اس کے برابر ایک اور ہے، ومن، اور جس کو، رزقناہ منا رزقًا حسنًا، رزق دے رکھا ہے ہم نے اس کو اپنے پاس سے اچھا رزق، اور جسے ہم نے اچھا رزق دے رکھا، یعنی آزاد، مالک، امیر آدمی جس کے پاس بہت کچھ۔ تب دو میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے، ایک طرف کون ہے؟ غلام، جو کسی چیز کا مالک نہیں، کیونکہ غلام جو کماتا ہے نا وہ اس کا نہیں ہوتا، وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ جیسے آج کل بھی کچھ دن پہلے خاتون نے مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ میں کام کرتی تھی اور کام کر کے جو کچھ بھی میں کماتی تھی وہ سارے کا سارا میرے شوہر مجھ سے لے لیتے، کہ اس میں سے کچھ بھی مجھے خرچ کرنے کی اجازت نہیں، اور جاب بھی نہیں چھوڑنے دیتے تھے۔ تو بعض اوقات اسے دل کانپ اٹھتا ہے نا کہ یہ اس دور کی عورتوں کے لیے آزادی نہیں بلکہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ یہ سلوک کیا جاتا تھا دور جاہلیت میں کس کے ساتھ؟ غلاموں کے ساتھ، کہ وہ جو کماتے تھے وہ خود نہیں خرچ کر سکتے تھے، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے آقا کا مال ہوتا تھا۔ تو اس غلام کی یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص ہے بالکل بے اختیار ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز کا مالک نہیں، اونرشپ کے کوئی رائٹس نہیں اس کے پاس، ومن رزقناہ منا رزقًا حسنا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس فل اتھارٹی ہے اور بہت مال ہے۔ اتھارٹی ہے تو کیا کرتا ہے؟ فہو ینفق منہ، وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے، سرًا وجہرا، چھپ کے بھی اور ظاہری بھی، خفیہ بھی اور دکھا کے بھی، جیسے چاہے خرچ کرے، جس کو چاہے دے، کیونکہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، پھر وہ تصرف بھی کر سکتا ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ فرمایا هل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، ان دونوں کا حال برابر نہیں ہوا کرتا۔ کیسے نہیں برابر بتائیے، کیسے نہیں برابر ہوتا؟ ایک با اختیار ہے اور دوسرا محتاج ہے۔ اب اس سے کیا سمجھ آتی کہ با اختیار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، جو جب چاہے خرچ کرے، اور اس کے مقابل دوسرا بے اختیار بندہ ہے۔ آپ کرنا بھی چاہیں تو کتنے سے کتنا کریں گے؟ مثلا آپ اپنا سارا بینک اکاؤنٹ جو ہے یا جو بھی آپ کے پاس مال ہے ایک دفعہ خرچ کر دیں پھر کیا کریں گے اس کے بعد؟ یعنی کوئی شخص کہے نہیں نہیں ہمارے پاس تو بڑا اختیار ہے, ہم بھی جب چاہیں خرچ کریں, حج جان نہیں کر سکتے, ختم ہو جائے گا, آپ مالک نہیں ہیں, اللہ نہ دے اور تو آپ کہاں سے دیں گے؟ یعنی انسان کے پاس ہو بھی تو اس کا اختیار لمیٹڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت ہے اور دوسری طرف ان کے بت ہیں پتھر کے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں. ان ظالموں نے ان بتوں کو اللہ کے برابر کر دیا. تو سوال کرنے کے بعد فرمایا الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے جو صاحب اختیار ہے, جو قوت والا ہے. بل اکثرہم لا یعلمون, بلکہ ان میں سے اکثر جانتے ہی نہیں ہیں. کس بات کو؟ کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے اور یہ ان کے پتھر اور لکڑی کے بت بے اختیار ہیں, لیکن پھر بھی یہ کس سے لو لگائے ہوئے, کس سے دل لگائے ہوئے؟ ان بتوں سے, جو انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے. اور یہ کہ یہ جو الحمدللہ کہا گیا نا سوال کے بعد, تو یہ کیا ایک طرح سے جواب, کیونکہ جس سے بھی آپ یہ پوچھیں گے کہ ایک وہ جو دے سکتا اور ایک وہ جو دے نہیں سکتا دونوں برابر ہے, تو وہ کیا کہے گا؟ نہیں نہیں بالکل برابر نہیں کہیں گے نا. تو پھر اتنی تو بات سب کو سمجھ میں آتی, تو الحمدللہ کی بات تم کو سمجھ آ گئی. اور اگر ہٹ درمی کے باوجود نہ سمجھے اور نہ جواب دے, چپ ہو جائے, تو الحمدللہ لا جواب ہو گئے. بل اکثرہم لا یعلمون, یہ سب لا علمی کے کھیل, جانتے ہی کچھ نہیں, نہ سمجھ. اس لیے یہ اللہ کو چھوڑ کر بے اختیار معبودوں کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.